الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم. ایک بہت بڑی خرابی کی طرف توجہ دلانی مقصود ہے آج, اور وہ خرابی ایسی ہے کہ وہ ہم میں پھیلتی جا رہی ہے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے. اور اس خرابی کی وجہ سے دیگر کئی خرابیاں پھیل رہی ہیں, اور وہ ہے رات کو دیر سے سونا. رات کو دیر سے یہ بلڈ پریشر کیا ہے, کولیسٹرول کیا ہے, کولیسٹرول کا بڑھ جانا, بلڈ پریشر, دل کی بیماریاں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ رات کو دیر سے سونا ہے. بدہضمی, سر کا درد, سر میں خشکی ہونا وغیرہ وغیرہ, یہ ذرا چھوٹی بیماریاں نسبتاً, سر کا درد ہے, بدہضمی ہے, سر میں خشکی ہو جانا, اور بڑی بیماریاں کولیسٹرول کا بڑھ جانا, دل کی بیماری ہو جانا, بلڈ پریشر ہو جانا, ڈپریشن, ٹینشن کا مرض ہو جانا, یہ ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. ایک بہت بڑی وجہ رات کو دیر سے سونا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں سناٹا چھا جاتا تھا. عشاء کے بعد ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا, ایسا سناٹا اور اندھیرا ہوتا تھا, لوگ سو جاتے تھے. اور جیسے ہی تہجد کا وقت ہوتا تھا, اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا جلدی سونے کا, کہ تہجد کا وقت آتا تھا تو اٹھ کر لوگ تہجد پڑھتے تھے. کوئی تلاوت کر رہا ہے, کوئی دعا مانگ رہا ہے, کوئی تسبیحات میں مشغول ہے, ذکر الہی میں مشغول ہے. یہی منظر ہوتا تھا مدینہ منورہ میں. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بنفس نفیس نکلا کرتے تھے دیکھنے کے لیے کون سا صحابی کیا کر رہا ہے. نبی کے لیے تو امتی کے حق میں تجسس جائز ہے, کوئی حرج نہیں, بلکہ مستحب ہے, ایک درجے میں ضروری ہے تاکہ نگرانی کی جائے, تربیت کی جائے. استاد کے لیے طلبا کے حق میں ایسا کرنا صحیح ہے, درست ہے. والدین کے لیے بچوں کے حق میں ایسا کرنا درست ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلا کرتے تھے. یہ جو واقعہ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر کا, یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے گھر کے پاس پہنچے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تہجد کے وقت میں, تو آہستہ کان لگائے, آہستہ آواز سے قرآن کریم کی آواز سنی, تلاوت کی, تو تلاوت فرما رہے تھے. آگے پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلند آواز سے تلاوت فرما رہے تھے. صبح دونوں کو طلب فرمایا اور حضرت ابو بکر سے فرمایا, تم نے بلند آواز سے کیوں تلاوت کی؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے تو جس کو مجھے سنانا تھا میں نے سنا دیا, یعنی اللہ تعالیٰ کو, وہ تو سن رہے ہیں. اور حضرت عمر سے فرمایا, تم نے کیوں بلند آواز سے تلاوت کی؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں شیطان کو بھگانا چاہتا تھا اور جو سوئے ہوئے تھے ان کو جگانا چاہتا تھا. یہ دو وجہ ہیں. اور یہ دونوں نیک ارادے تھے, صحیح نیتیں تھیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں سے کسی پر گرفت نہیں فرمائی, نہ حضرت ابو بکر پر نہ حضرت عمر پر, لیکن یہ ضرور فرمایا کہ اے ابو بکر تم اپنی آواز کو ذرا سا بلند کرو, اور اے عمر تم اپنی آواز کو تھوڑا سا پست کرو, نیچے کرو. بس وجہ اس کی یہ تھی جو محدثین نے لکھی ہے کہ ان دونوں حضرات نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھے بغیر ایسا کیا تھا. اور حضور کا مقصود یہ تھا کہ تم ہم سے پوچھ کر کرو, برکت زیادہ ہوگی. اب ہمارے مشورے سے کرو, جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے کرو, اس میں برکت زیادہ ہوگی. یہ ہے بڑوں سے پوچھ کر چلنا, مشورے سے چلنا, اس میں بڑی برکت ہوتی ہے. تو یہ بھی اس حدیث سے ادب نکلا کہ اگر مرید مشورہ نہ کرے اور شیخ دیکھ لے اس کو کوئی کام کرتے ہوئے, تو اس میں وہ اپنا مشورہ شامل کرے کہ بھائی اس کو ایسے نہیں ایسے کرو. اگرچہ کہ اس نے پوچھا نہ بھی ہو, تب بھی شیخ کو چاہیے کہ اس کو بتائے کہ بھائی یہ ایسے, یہ عمل ایسے نہیں کرو, اس طرح کرو, اس کو ایسے کرو. اس کے پوچھنے کا انتظار نہ کرے. جب کوئی چیز پتہ چل جائے اور قابل اصلاح کوئی چیز ہو تو خود بتانا چاہیے. جیسے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا. تو اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ سو جاتے تھے, جلدی سو جاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک طبیب آیا اور اس نے وہاں آ کر اپنا مطب قائم کیا. ایک مہینے تک وہ وہاں رہا, ایک مریض اس کے پاس نہیں آیا. یہاں تو کوئی بات مشہور ہو جائے کہ کوئی فلاں حکیم صاحب آئے, بہت بڑے حکیم ہیں, تو ان کے اور فلاں وقت سے فلاں وقت تک وہ مطب کریں گے تو شاید ٹوکن لینے پڑے اور لائنیں لگ جائیں. اس طبیب کے پاس ایک مریض نہیں آیا. تو اس نے پوچھا وہاں مدینہ منورہ میں, بھائی کیا بات ہے, میں طبیب ہوں اور اتنا ماہر طبیب ہوں, یہاں میں رہا, ایک مریض بھی میرے پاس نہیں آیا. جواب اس کو یہ دیا گیا کہ بھائی یہاں پر لوگ جلدی سو جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھوک لگتی ہے تو کھاتے ہیں, اور تھوڑی سی بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں. جب بھوک لگتی ہے اس وقت کھاتے ہیں ہم لوگ, جب تھوڑی سی بھوک باقی ہو کھانا چھوڑ دیتے ہیں. جلدی سو جانا, بھوک کے وقت کھانا, ہمیں تو بھوک لگی ہو نہ لگی ہو, بس وہ کھانا لگ رہا ہے تو ہم نے بھی کھا لیا, اگرچہ بھوک نہیں لگی. مولانا زکریا رحمہ اللہ, ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے. تو چونکہ مولانا زکریا رحمہ اللہ بھی سبا عشرہ کے قاری تھے, مستند سبا عشرہ کے قاری تھے, اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بھی سبا عشرہ کے قاری, مستند قاری تھے. انہوں نے قرآن سنا مولانا زکریا رحمہ اللہ سے, انہوں نے قرآن سنا دیا. پھر حضرت کھانا لینے کے لیے اندر گئے ان کے لیے کہ میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتا ہوں. جب کھانا لے کر واپس تشریف لائے تو فرمایا گھر میں عورتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ دوبارہ قرآن سنا دیں, قرآن کی تلاوت بہت پسند آئی آپ کی, دوبارہ سنا دیں. تو مولانا زکریا رحمہ اللہ نے دوبارہ قرآن سنایا, تلاوت کی. اور پھر جب تلاوت سے فارغ ہو گئے تو حکیم الامت نے فرمایا کھانا آپ ہی کھائیے, میں نے 20 منٹ پہلے پانی پیا تھا مگر مجھے ابھی تک بھوک نہیں لگی, اور میں بھوک کے بغیر کھانا نہیں کھاتا, لہذا آپ کھانا کھا لیجئے. اہل اللہ میں ایسی بے تکلفی, اور جب دین ہوتا ہے نا تو یہ ظاہری جو ظاہر داری ہوتی ہے نا کہ ہو کھانا نہیں کھا رہے, یہ وہ, ایسی باتیں نہیں ہوتی. انہوں نے کہا جی بہت اچھا. انہوں نے حضرت بیٹھے رہے, انہوں نے کھانے سامنے ہی کھا لیا, بیٹھ کے کھانا کھا لیا, کیا رہ گیا اس میں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں اصول بہت سخت تھا, بغیر بھوک کے کھانا نہیں کھاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ حضرت آخری عمر تک کام کرتے رہے, معذور نہیں ہوئے, آخری عمر تک کام کیا ہے حضرت نے. उनके हाथ पैर चलते रहे, काम करते हुए दुनिया से रुखसत हुए। तो उस तबीब को ये जवाब दिया गया, क्योंकि हमारे यहाँ एक वो हमारे जानने वाले चाइना गए, चाइना में उन्होंने जाके ये मंजर देखा और मुझे भी आके बताया, कहने लगे कि वो वहाँ के पार्क सुबह सुबह वहाँ के जो पार्क होते हैं, पब्लिक पार्क्स जो होते हैं, वो भरे हुए होते हैं लोगों से, कोई वॉक कर रहा है, कोई वर्जिश कर रहा है, कोई कुछ कोई कुछ। तो उन्होंने एक चाइनीज से ये पूछा, चीनी आदमी से, कि भाई आप ये आपके यहाँ ये पार्क बड़े भरे हुए होते हैं, लोग सुबह सुबह उठ भी जाते हैं आपके यहाँ इतने सवेरे। तो उन्होंने कहा हमारे पार्क आबाद हैं और हमारे अस्पताल वीरान हैं। हमारे पार्क आबाद, हमारे यही वजह है कि हमारे अस्पताल वीरान, और हमारा मामला उल्टा। हमारे पार्क बल्कि हमारी मस्जिदें गैर आबाद, जो मस्जिद में सुबह की नमाज के वक्त आएगा तो पार्क जाएगा ना, वो तो उठता ही नहीं आदमी। देर से सोके उठना, रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना, दोनों बातें सेहत के खिलाफ, सेहत के उसूल के ये दोनों बातें खिलाफ है, रात को देर से सोना और सुबह देर से सोके उठना। हदीस में आता है ऐसे शख्स के कान में शैतान पेशाब कर देता है, सुबह उठता नहीं। बेबरकती और बेचैनी बस रहती है, फिर ये अलामत होती है, बेचैनी बेबरकती होती है उसके पूरे दिन में। कामों में भी बेबरकती होती है, जो काम अंजाम देता है बेबरकती होती है। तो हमारे भी पार्क, हमारे वो जो है अस्पताल आबाद है, बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं, जगह नहीं है ऑपरेशन के लिए, जगह नहीं है उसके लिए, बेड दस्तियाब नहीं है, इतना रश है अस्पतालों में, ओपीडी में रश लगा हुआ होता है। वर्जिश के लिए टाइम नहीं है, रात गए तक हमारी मजलिसें जारी रहती हैं, और शादियां देर तक, हमारी शादियां रात को तीन तीन चार चार बज जाते हैं, बल्कि पूरी रात गुजर जाती है। अब तो सुना है वो अहले हुकूमत ने भी मजबूर होकर कानून बनाया है कोई, कि 10 बजे रात को वो जो है वो हम ये बंद कर देंगे। और ये होगा होगा कुछ नहीं, और तो खदशा ये है कि और ज्यादा हो जाएगा, पहले से ज्यादा हो जाएगा। अमेरिका में एक साल ऐसा गुजरा कि शराब पे पाबंदी लगाई गई, शराब फरोख्त नहीं होगी। फिर सर्वे किया गया, अगले साल सर्वे किया गया, तो रिपोर्ट आई कि तारीख रिकॉर्ड टूट गए, जो छुप के शराब पी गई है तो साबिका तमाम रिकॉर्ड टूट गए। सबसे ज्यादा शराब इसी साल पी गई जिस साल पाबंदी लगी। भाई जाहिर है आप कानून तो बना रहे हैं, लोगों का मिजाज थोड़ी बदलेगा उससे, लोगों की ज़हनियत, लोगों का मिजाज वो तो बन चुका, वो थोड़ी इससे आपके कानून से बदलेगा। इसके लिए तो ज़हन साजी करनी पड़ेगी, इसके लिए तो लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई हम गलत कर रहे हैं। लिहाजा रात को हम देर से सोते हैं, सुबह हम जाहिर है फिर रात को देर से सोने का मतलब यह है कि आपका फजर की नमाज पढ़ने का कोई इरादा नहीं है। रात को देर से सोने का मतलब यह है कि आपका फजर की नमाज पढ़ने का कोई इरादा नहीं है, कोई इरादा नहीं है। फिर सुबह देर से उठना, ये दोनों बातें सेहत के उसूल के खिलाफ है। बीमारियां तो आनी है, कहीं बदहजमी है, कहीं कोई दिल की बीमारी हो गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, कहीं लो ब्लड प्रेशर हो गया, तो भाई एक तो ये है कि हम सबको तय करना चाहिए कि रात को हम ईशा पढ़ते ही बस सोने की फिक्र करें, कोई किसी और काम की फिक्र ना हो सिवाय सोने के। थोड़े दिन में ये आदत बनेगी, फिर हम खुद ही रात को देर जल्दी सोने लगेंगे। رات کو دیر سے سوئیں گے تو صبح دن بھر نیند ستاتی رہے گی، جسم میں نشاط نہیں رہے گا، تازگی نہیں رہے گی، اور کام صحیح طرح نہیں ہو سکیں گے، برکت بھی نہیں رہے گی کاموں میں. اللہم بارک لامتی فی بکوریہا، یہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا ہے نا، اس سے بھی ہم محروم ہو جاتے ہیں. حضور نے فرمایا اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت رکھ دیجئے، میری امت کے صبح کے وقت میں برکت رکھ دیجئے. اب یہ دعا قبول ہو گئی، حضور نے مانگی دعا قبول ہو گئی. ہم صبح کے وقت میں اٹھے ہی نہیں تو برکت کہاں سے ملے گی؟ یہ جو فقہاء نے لکھا ہے نا کہ اشراق کے وقت سے پہلے سونا مکروہ ہے، اگر کوئی صبح سونا چاہتا ہے تو اشراق کے وقت سے پہلے نہ سوئے. ہاں کوئی بیمار ہے، بخار ہے، کوئی مجبوری ہے تو فجر پڑتے ہی سونا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ایک یہ مجبوری کی بات ہے، لیکن عام حالات میں اگر کوئی سونا چاہے تو اشراق کے بعد سوئے، اشراق سے پہلے نہ سوئے. اشراق سے پہلے سونے کو فقہاء نے مکروہ لکھا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ برکت کا وقت ہوتا ہے، اس وہ برکت کو چھوڑ کے کوئی سوتا رہے سو جائے تو یہ محروم کر لیا اس نے اپنے آپ کو. تو صبح کے وقت میں برکت ہوتی ہے. ہمارے بازار کب کھلتے ہیں بھائی بتائیں گے کوئی؟ ایک بجے، ایک بجے، بارہ بجے، ساڑھے بارہ بجے، ایک بجے ہماری مارکیٹیں کھل رہی ہیں. نہیں، جب سب برکت آ کر، وہ ہمارے انتظار میں تھی برکت، آ کے بھی وہ رخصت ہو گئی، ہم نے اس کو کہا نہیں بابا ہم کچھ نہیں، آپ جائیں. برکت کو خوب رخصت کر کے اچھی طرح بارہ بجے، ایک بجے، ساڑھے بارہ، پونے ایک بجے ہماری مارکیٹیں کھلتی ہیں. آپ سوچ رہے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے، کس طرف جا رہے ہیں؟ تو برکت کہاں رہی؟ جب برکت کو ہم رخصت کر کے آئے ہیں دکانوں، کہاں رخصت مل، برکت کہاں ملے گی دکان میں، کاروبار میں؟ تو بھائی یہ بہت درد سے میں گزارش کروں گا کہ ہم بس عشاء کے بعد تو ہم کوئی کام نہ کریں، بس عشاء کے بعد سونے کی فکر کریں. گھر والوں کا بھی یہ ذہن بنائیں، اپنے اپنے گھر والوں کا ذہن بنائیں، بنانے سے بن جاتا ہے. اور جو رشتہ دار وغیرہ ہیں ان کو بھی، ان میں بھی یہ بات مشہور کر دیں خود ہی جان بوجھ کے کہ ہم وہی عشاء کے بعد سو جاتے ہیں. اور یہ مشہور کرنا، یہ بس اشارہ ہوگا کہ بھائی ہمیں آپ مت چھیڑیے گا، اس وقت میں آپ ہمیں دعوت نہ دیں کوئی، بس ہم سو جاتے ہیں. تو یہ کرنے سے ہوگا نا، حکیم الامت فرماتے ہیں کرنے کے کام تو کرنے سے ہوں گے، بغیر کیے تھوڑی ہو جائیں گے، کرنے کے کام تو کرنے سے ہوں گے. تو بھائی یہ اس کو ذرا دیکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. پہلے وہ زمانہ تھا پچھلے زمانوں میں، اور یہ کوئی آج سے زیادہ پہلے کی بات نہیں ہے، کہ شادیاں دوپہر کے وقت میں ہوتی تھیں اور لوگوں کو دودھ پلایا جاتا تھا. آج کے لیے جو پانچ دس قسم کے کھانے اور بیسیوں قسم کے بعض جگہوں پہ کھانے ہوتے ہیں، یہ کچھ نہیں ہوتے تھے. دودھ پلایا جاتا تھا اور چھوارے تقسیم ہوتے تھے، اور دوپہر کے وقت نکاح اور شادی ہو جاتی تھی، رخصتی ہو جاتی تھی. مگر اب نہیں ہے ایسا، اب تو شادی ہال کھل چکے جگہ جگہ، یہ پہلے شادی ہال بھی نہیں تھے، اب یہ شادی ہال کھل چکے، ان کے اندر رات گئے تک یہ شادی کی تقریبات جاری رہتی ہیں. ایک ہلا بلا اور طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. وہ ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگے ہمارا تو یہ وہ اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی، تو کہنے لگے ہمارا تو یہ معمول تھا کہ اپنی اپنی جاب سے آ کر، اپنی مصروفیات سے آ کے، ہم بہت کٹ شٹ میں خوب اچھے کپڑے پہن کے اور نکلتے تھے، جہاں یہ شادی ہال ہے بہت سارے ایک جگہ ہوتے ہیں نا، وہاں ان میں سے کسی ایک میں روزانہ ہم چلے جاتے تھے، خوب کھانا وانا کھا کے آتے تھے روزانہ کرے. وہاں لڑکے والے سمجھتے تھے لڑکی والوں کی طرف سے آئے ہیں، لڑکی والے سمجھتے تھے ہاں لڑکے والوں کے ہوں گے، پہچان میں نہیں آ رہے تھے. اور رات گئے تک یہ ہمارا معمول تھا روزانہ کا. شادی کے سیزنوں میں. اب یہ سارے چکر چل رہے ہیں, رات گئے تک یہ ساری سب طوفانیں بدتمیزی ہو رہا ہے, گانے چل رہے ہیں, اور یہ بھی جو بن بلایا جائے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چور ہے جو کسی ضیافت میں بن بلائے, مان نہ مان میں تیرا مہمان, تو یہ چور ہے. تو یہ تو اعلیٰ درجہ ہے کہ ہم عشاء کے بعد سو جائیں. وہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے ملفوظات جمع کیے ہیں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات جمع کیے ہیں, جب وہ وہاں رہ کر اپنے شیخ کی صحبت میں رہ کر انہوں نے جو چیزیں لکھی ہیں ان کو چھاپ دیا ہے کتاب میں, اس میں میں نے یہ واقعہ پڑھا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں حضرات رمضان کا مہینہ گزارنے کے لیے حکیم الامت کی صحبت میں وہاں پہنچ گئے, اور یہ دونوں حضرات وہ تھے کہ حکیم الامت ان دونوں کا بہت زیادہ, حالانکہ حضرت اصول کے بہت سخت تھے, پابند تھے, لیکن ان دونوں کے لیے کچھ نرم گوشہ رکھتے تھے. کیونکہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد صاحب تھے, والد ماجد مولانا یاسین صاحب, وہ حضرت تھانوی کے ہم سبق تھے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اور وہ ایک ساتھ پڑھے شروع سے, تو ہم سبق تھے. تو ان کے دوست کے بیٹے ہوئے, ایک طرح سے بھتیجے ہوئے, دوست کے بیٹے ہی تھے, تو ان کی اس وجہ سے مفتی شفیع صاحب کے لیے بڑا نرم گوشہ رکھتے تھے. اور دوسرے قاری طیب صاحب تھے, یہ تو اپنے یعنی مولانا حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے, اس لیے ان کے بارے میں بھی بہت نرم گوشہ تھا حضرت کا. اور ان دونوں کو کمرہ بھی ایک ہی دیا گیا کہ آپ چلیں بھائی دونوں ایک ہی کمرے میں رہ لیں. اب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم دو تین دن ہی ہوئے تھے, ہم رات کو تراویح پڑھ کے آتے تھے اور قاری طیب صاحب ایک جگہ تراویح کی بھی ان کو جگہ مل گئی کہ قرآن سنانے کے لیے لوگوں نے فرمائش کی ایک جگہ, تو انہوں نے وہاں قرآن سنانا شروع کر دیا اور وہ اپنا قرآن سنا کے آتے تھے. مفتی شفیع صاحب وہیں تھانہ بھون میں حضرت کے پیچھے تراویح پڑھتے تھے, اور اس کے بعد ان دونوں حضرات کے آپس میں وہاں مل جل کے باتیں ہوتی تھیں اور چائے کا دور چلتا تھا. جب تین راتیں اس طرح گزری, تیسری رات میں خانقاہ کے ایک خادم نے بیچ صحن میں کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا کہ خانقاہ میں عشاء کے فوراً بعد حضرت والا کی طرف سے یعنی حکیم الامت کی طرف سے فوراً سو جانے کا حکم ہے, باتوں کی یہاں اجازت نہیں ہے. اتنی زور سے اعلان کیا کہ ان کے کمرے تک آواز پہنچی. اور فرماتے ہیں مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے ہم دونوں سمجھ گئے کہ یہ اعلان ہمارے لیے ہوا ہے, کیونکہ باقی سب تو سو چکے ہوتے تھے, تو ہم سمجھ گئے کہ یہ اعلان ہمارے لیے ہوا ہے. اور انداز ایسا اختیار کیا گیا ہے کہ براہ راست میں کہ یہ حضرات ذرا بڑے لوگوں کے بیٹے تھے اور ان کا حضرت تھانوی احترام بھی فرماتے تھے, اس لیے انداز یہ اختیار کیا گیا کہ وہ بیچ خانقاہ کے صحن میں کھڑے ہو کر انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہاں اجازت نہیں ہے, فوراً سو جانے کا حکم ہے حضرت کی طرف سے. بس مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں پھر یہ اعلان سن کر, اور ہم سمجھ گئے کہ اعلان ہمارے لیے ہوا ہے, تو ہمیں نظم بنانا پڑا, پھر ہم جلدی سونے کی عادت ڈالنی پڑی. اور فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کرنے لگے, آگے لکھتے ہیں خود مفتی شفیع صاحب کہ اگر کوئی رات کو عشاء پڑھتے ہی سو جائے اور یا رمضان میں تراویح پڑھتے ہی سو جائے, تو کیوں نہ اس کی آنکھ کھلے گی سحری میں اور تہجد میں, فوراً اٹھ جائے گی, فوراً آنکھ کھل جائے گی اس کی. اور ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ دوپہر کو تھوڑا سا آرام کر کے رات کو اٹھنے پر مدد حاصل کرو, رات کو قیام, رات کے قیام پر دوپہر کے آرام سے مدد حاصل کرو, یعنی تھوڑا سا سو جاؤ, قیلولہ کر لو. اور ایک روایت میں فرمایا قیلولہ کیا کرو, کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا. تو قیلولہ کرنا سنت ہے, اور علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بس تھوڑی دیر لیٹ کر اٹھ جائے تو یہ بھی قیلولے کی سنت ادا ہو گئی. بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم اپنی مصروفیت پر ہوتے ہیں, نہیں ہم یہ نہیں سنت ادا کر سکتے, تو قیلولے کے لیے سونا ضروری نہیں ہے. کیا ضروری نہیں کہ آپ سوئیں ہی, کچھ دیر کچھ سیکنڈ بھی آپ لیٹ کر اٹھ گئے بس یہ قیلولہ ہو گیا. بالکل اسی طرح جیسے تہجد کے لیے نماز پڑھنا تہجد کی ضروری نہیں ہے, یہ تہجد کی شرط نہیں ہے, شرائط میں داخل نہیں ہے. ایک شخص نے کی آنکھ کھلی اور اس نے 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیا, لیجئے تہجد گزار ہو گیا, تہجد کی عبادت اس کی ہو گئی. تہجد کے لیے یہ نماز پڑھنا ہاں یہ ضرور ہے کہ اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ نماز پڑھے, اٹھے, نماز پڑھے, دعا مانگے, باقاعدہ جیسے عبادت کی جاتی ہے ویسے کرے. لیکن اگر کوئی ایسا نہ کرے اور کچھ تسبیحات پڑھ لے, کچھ دعائیں لیٹے ہی لیٹے مانگ لے, بستر پر ہی لیٹے لیٹے مانگ لے, یا بیٹھ کر مانگ لے, یا تھوڑی سی استغفار پڑھ لے, بس یہ تہجد ہو گئی اس کی, تہجد گزار ہو گیا. ہو تو رات کو جلدی سوئیں گے تو انشاءاللہ یہ اس کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے, لیکن اگر کوئی رات کو دیر سے سوئے تو کہاں سے تہجد کی توفیق ملے گی. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے, یہ وہ وقت ہوتا ہے جو میواتی لوگ کہا کرتے تھے, رب شب درمیان رب مہربان. بس جب رات بیچ میں ہے نا تو اللہ مہربان ہے, بس کوئی مسئلہ نہیں, رات کو منوا لیں گے اللہ سے, جو کچھ ہمیں مانگنا ہوگا رات کو مانگ لیں گے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے, ان کے بیٹوں نے معافی چاہی کہ ہمیں معاف فرمائیے, ہمارے لیے استغفار فرمائیے, آپ بھی ہمیں معاف کر دیجئے اور ہمارے لیے استغفار کیجئے کہ ہم نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا, بہت بڑا ہم سے قصور ہوا, ہم نے بہت ستایا, آپ کو بھی ستایا, اپنے بھائی کو بھی ستایا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا, قال سوف استغفر لکم ربی, ان کا جواب بھی یہی تھا, شب درمیان رب مہربان, یہی جواب تھا ان کا, سوف استغفر لکم ربی, ہاں ہاں میرے بیٹوں میں ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا, اپنے رب سے مغفرت مانگوں گا. وہ کیا تھا ان قریب؟ تہجد کے وقت مراد تھی, کہ ابھی تہجد کا وقت آنے دو, میں اس وقت مانگوں گا. وہ قبولیت کا وقت ہے, بس وہ تیر نشانے پہ جا کے لگتا ہے, ایسے وقت میں تیر نشانے پہ جا کے لگتا ہے, اس لیے میں اس وقت اٹھ کے مانگوں گا. قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللہ نے اپنے نیک بندوں کی علامت بیان فرمائی کہ ان کے پہلو رات کو خوابگاہوں سے دور ہو جاتے ہیں, اپنے بستروں سے دور ہو جاتے ہیں, تھوڑی دیر اٹھ کے وہ اللہ اللہ کر لیتے ہیں. اب اگر کوئی بستر کو چھوڑ کے یوں اٹھ کے بیٹھ گیا تو پہلو تو دور ہوا نا اس کا بستر سے, اتنا بھی کافی ہے. تتجافا جنوبهم عن المضاجع میں شامل ہو گیا, تھوڑی دیر بیٹھ کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لیا, پھر لیٹ گیا, بس شامل ہو گیا تتجافا جنوبهم عن المضاجع, اس کا پہلو ہٹا تو ہے بستر سے, بس اس میں اس آیت کے کا اطلاق اس پر ہو گیا. لے بھائی میں کتنا آسان حل بتا رہا ہوں, اور کیا چاہیے, پھر سو جائیں آپ, اب فجر کے وقت اٹھیں. اگر آپ مصروف بہت زیادہ ہیں, نیند پوری نہیں ہوتی, تو یہ کر لیں, الارم لگائیں, جیسی آپ کی آنکھ کھلے تھوڑی دیر بیٹھ کے 3 دفعہ استغفار پڑھ لیں, کچھ جو دعا مانگنی ہو آپ کو ضروری وہ مانگ لیں, دل ہی دل میں مانگ لیں, آپ ہاتھ نہ اٹھائیں, دل میں مانگ لیں, اللہ تو سن رہے ہیں, پھر سو جائیں. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تہجد کے لیے نماز پڑھنا شرط نہیں ہے, ہاں اعلیٰ درجہ ضرور ہے. تو یہ جو ادا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے نیک بندوں کی, کہ ان کے پہلو خوابگاہوں میں دور رہتے ہیں رات کو, یعنی وہ تہجد پڑھتے ہیں, یہ ادا بیان فرمانا دلیل ہے پسندیدگی کی, اللہ کو پسند ہے یہ چیز, اور پسندیدگی دلیل ہے قبولیت کی. صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون, وہ تو کیا لوگ تھے, لہذا ان کے بارے میں فرمایا رات کو بہت کم سوتے ہیں, رات کو بہت, اور چلیں بھائی ہم لوگ ہم رات کو زیادہ سوئیں, تھوڑا سا تہجد پڑھ لیں. ان کا معاملہ الٹ تھا صحابہ کا, وہ رات کو بہت کم سوتے تھے اور باقی ساری رات عبادت میں, ہم لوگ اب یہ کمزور لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، تو ہم زیادہ سوئیں، تھوڑی سی عبادت کر لیں، الٹ کر لیں اس کا الٹ. وہ کم سوتے تھے زیادہ عبادت کرتے تھے، ہم کم عبادت کریں زیادہ سو لیں، تو انشاءاللہ ہمیں بھی بہت کچھ مل جائے گا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. سورہ فرقان میں جہاں اللہ نے اپنے نیک بندوں کی باتیں بیان فرمائی کہ یہ وہ نیک بندے ہیں جن کو، جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے، وہ کون سے نیک بندے؟ یہ جو ہے نا، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا، یہاں سے شروع ہوتا ہے. تو اس نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں جو رات گزارتے ہیں اس طرح کہ اپنے رب کو کے لیے سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. ان تھوڑا سا رات کا حصہ بھی اگر اس طرح گزر جائے تو بس اس آیت میں ہم شامل ہو گئے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. الصادقین والصابرین والصادقین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. یہ ہے آیت. نیک بندوں کی کا تذکرہ آیا، اللہ فرماتے ہیں سچ بولنے والے، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اور سب سے آخر میں جو صفت بیان فرمائی والمستغفرین بالاسحار. رات کا جب آخری پہر ہوتا ہے، بالکل آخری، جب فجر کا وقت شروع ہونے والا ہو، یعنی رات ختم ہونے والی ہے، فجر کی اذانیں شروع ہونے والی ہیں، اس وقت میں استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ، یا اللہ معاف فرما، بخش دیجئے، معاف فرما دیجئے. صحابہ کے بارے میں یہی فرمایا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. رات کو بہت کم سوتے ہیں، اور جب رات کا بالکل آخری حصہ ہوتا ہے، یعنی رات ختم ہونے والی ہوتی ہے، فجر کا وقت داخل ہونے والا ہوتا ہے، تو استغفار کرنے لگتے ہیں، اللهم اغفر لي، اللهم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، یا ہم استغفر الله پڑھ لیں تو یہ بھی بہت ہے. تہجد کا جب وقت آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جو نظام چلتا ہے نا، تین درجات ہوتے ہیں اس کے، تین درجات لوگوں کے. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اٹھایا جاتا ہے اور اس کی تہجد کی توفیق دی جاتی ہے اور اٹھ جاتے ہیں، اٹھ کر تہجد پڑھ لیتے ہیں، یا کوئی یعنی وہ جو کچھ وقت وہ عبادت کر لیتے ہیں. اور بہتر صورت یہ ہے تہجد کی کہ بین النومین ہو، سنت یہی ہے، دو نیندوں کے درمیان ہو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہجد کے بعد پھر سو جاتے تھے، پھر فجر کے لیے بیدار ہوتے تھے. اس سے کیا ہوتا تھا، تازگی آ جاتی ہے، اس سے تازگی آ جاتی ہے اور تھکن بھی نہیں ہوتی، بنسبت اس کے کہ آپ اٹھے اور فجر تک عبادت میں وقت گزارا، اس سے ذرا تھکن ہو جاتی ہے، نیند پوری نہیں ہوتی. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ تہجد پڑھتے تھے پھر سو جاتے تھے، پھر فجر کے وقت حضرت بلال آ کر اٹھاتے تھے. تو ایک تو طبقہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اٹھ کر توفیق دیتے ہیں اللہ اللہ کرنے کی، تہجد پڑھنے کی. دوسرا طبقہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر فرماتے ہیں ان کو تو سونے دو، ان کی میں شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا، بھائی ان کو جا کے تھپکیاں دو، اور تھپکیاں دے کے ان کو سلا دیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ساری رات جاگے شادی ہالوں میں اور ہلا گلا اور ادھر ادھر، اور جب تہجد کا وقت آتا ہے جب سوتے ہیں، جیسے ہی تہجد کا وقت ہو رہا رات کا آخری پہر، اسی وقت سوتے ہیں، تہجد بھی گئی فجر بھی گئی. یہ وہ لوگ ہیں، ان کو کہا جاتا ہے بھائی ان کو سلاؤ، بس ان کا اٹھنا ان کا جاگنا اب ہمیں پسند نہیں، سلا دو ان کو، سلا دیا جاتا ہے، محروم رکھا جاتا ہے تہجد سے بھی اور فجر سے بھی. تیسرا طبقہ ایک اور ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ بھائی یہ دن بھر کام کرتے ہیں، دین کا ہی کام کرتے ہیں، ان کو بھی جا کے سلا دو, ان کا تہجد پڑھنا صحیح نہیں ہے, یہ دین کا کام کریں گے تو اس میں سستی پیش آئے گی, ان کو بھی سلا دو. ان کو تہجد پڑھے بغیر تہجد کا ثواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, یہ خاص طبقہ ہے, یہ بھی ایک طبقہ ہے. اور ہمارے حضرت اس کی مثال دیا کرتے تھے, اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ نے بڑھئی کو اپنے کام پر لگایا, صبح سے شام تک وہ کام کر رہا ہے اور آپ اس کو مزدوری دے رہے ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ مزدوری دے رہے ہیں, لیکن اس دوران کئی مرتبہ وہ اپنے اوزار تیز کرتا ہے, کیا آپ اس کے پیسے کاٹتے ہیں؟ نہیں کاٹتے. حضرت والا فرماتے تھے وہ اپنا رندہ تیز کر رہا ہوتا ہے, اپنی جو کچھ اوزار ہیں ان کو پانی لگا کے تیز کر رہا ہوتا ہے. وہ وقت جو وہ تیز کرنے میں لگا رہے, حالانکہ کام نہیں کر رہا اس وقت میں وہ, لیکن آپ اس وقت کی بھی مزدوری اس کو دیتے ہیں, اس لیے کہ یہ جو تیز کر رہا ہے یہ آپ کا کام کرنے کے لیے تو تیز کرنے میں لگا ہوا ہے اپنے اوزار کو. بالکل اسی طرح ایک طبقہ وہ ہے جو دین کا کام انتھک محنت کے ساتھ کرتا ہے, تو ان کو سلایا جاتا ہے, نہ بابا ان کو نہ اٹھاؤ, ان کو سوتا رہنے دو. اور ان کے اس وقت کو جو وہی بڑھئی کی طرح, حالانکہ وہ کام نہیں کر رہا, تہجد یہ بھی نہیں پڑھ رہا ہے, وہ بھی کام نہیں کر رہا بڑھئی, لیکن مزدوری دی جاتی ہے بڑھئی کو, اسی طرح ان کو بھی ثواب دے دیا جاتا ہے. یہ وہ طبقہ ہے کہ جو انتھک محنت کر کے دین کا کام کرتا ہے, اور پھر یہ ہے نا, ان کے دل میں خواہش اور آرزو بھی ہوتی ہے, کاش ہم تہجد پڑھتے ہوتے, کاش ہم تہجد پڑھتے, یہ ان تمنا بھی ہوتی ہے, لیکن پڑھ نہیں سکتے, اس لیے کہ اگر وہ اٹھ جائے تو پھر اس وقت دن میں بہت طبیعت ناساز ہو جائے, لہذا ان کو بھی سلایا جاتا ہے, اور سلا کر نیکیاں دے دی جاتی ہیں ان کی تمنا اور حسرت کے اوپر. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا, یہ دن میں حدیث پڑھاتے تھے, رات کو تہجد پڑھتے تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا معاملہ ہوا, اللہ تعالیٰ نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ فرمایا اللہ نے میری مغفرت فرما دی, مگر میرے پڑوس میں جو لوہار رہتا تھا وہ مجھ سے بھی آگے بڑھ گیا. میرے پڑوس میں جو لوہار رہتا تھا, لوہے کا کام کرنے والا, وہ مجھ سے بھی آگے بڑھ گیا. جس نے خواب دیکھا تھا وہ گیا, اس نے تحقیق کی تو اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ لوہار کیا کرتا تھا جو اتنا آگے بڑھ گیا, تو اس کو بتایا اس کی بیوی نے کہ ویسے تو کچھ بھی نہیں, کوئی بات نہیں تھی, جیسے عام لوگ زندگی گزارتے ہیں ویسے یہ بھی کرتا تھا, لیکن دو چیزیں تھیں اس میں, ایک تو یہ کہ لوہا پیٹتے پیٹتے بس وہ ہتھوڑا مارتا رہتا تھا لوہے پر, لیکن اس دوران اگر اذان کی آواز آ جاتی تھی اور اس نے یہ ہتھوڑا اوپر اٹھایا ہوا ہوتا تھا تو ضرب پوری نہیں کرتا تھا, اس ہتھوڑے کو پیچھے پھینک دیتا تھا اذان کی آواز سنتے. ایک تو یہ عمل میں نے دیکھا اس کا, یعنی اذان کی آواز سنتے ہی اور لوہا اذان کی آواز آئی اور وہ ہتھوڑا اس نے اوپر اٹھایا ہوا ہو تو اس کو مارتا نہیں تھا لوہے پہ کہ بھائی ضرب پوری کر لوں پھر اس کو رکھ کے پھر نماز کی تیاری کروں, اسی ہتھوڑے کو پیچھے پھینک دیتا تھا اور نماز کی تیاری میں لگ جاتا تھا. ایک تو یہ عمل دیکھا, دوسرا یہ کہ رات کو جب سوتا تھا تو عبداللہ ابن مبارک تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے, تو یہ کہتا تھا دیکھو, اور ہلکی ہلکی آواز آ رہی ہوتی تھی تلاوت کی, تو یہ کہتا تھا دیکھو عبداللہ ابن مبارک کتنے خوش قسمت آدمی ہیں, اگر مجھے بھی اللہ وسعت دیتے میں تو دن بھر کام کر کے تھک جاتا ہوں, اور اگر میں اس طرح رات کو جاگوں تو میں کام نہیں کر سکتا لوہار کا, لہذا اگر مجھے بھی اللہ ایسی وسعت دیتے تو میں بھی ایسے ہی کرتا کہ رات کو عبادت کرتا. تو بس فرمایا یہ اس کی حسرت کی وجہ سے اللہ سبحانہ, اور اس میں وہ مخلص تھا, اس میں مخلص تھا, اللہ نے اسی پر اس کو نواز دیا. عبداللہ ابن مبارک فرما رہے مجھ سے بھی آگے بڑھ گیا. یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور یہ حدیث سے ثابت ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سفر کے دوران فرمایا کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم مدینے میں پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں, ہمارے ساتھ نہیں ہے. ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا، ہم کسی گھاٹی اور تنگ راستے سے نہیں گزر رہے مگر وہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، کسی وادی سے اور کسی گھاٹی سے، کسی وادی یا گھاٹی سے نہیں گزر رہے مگر وہ لوگ جو مدینہ منورہ میں رہ گئے پیچھے، وہ لوگ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا، طالب علمانہ اشکال کیا، انہوں نے یہ کیسے، ایک طرف تو وہ مدینہ میں ہے، دوسری طرف آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ فرمایا حبسہم العذر، ان کو عذر نے روکا ہے، عذر کی وجہ سے رکے ہیں، ورنہ ان کی خواہش تو تھی ہمارے ساتھ آنے کی، عذر کی وجہ سے رک گئے، ایک عذر، کوئی عذر ان کو لائق ہو گیا، مجبوری لائق ہو گئی جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں آ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مایوسی ہے ہی نہیں، اللہ اسی پر نواز دیتے ہیں کہ ہاں ان کی نیت، اللہ تو دل کے حال جانتے ہیں نا، ان کی نیت یہی تھی کہ اگر ہمارے پاس بھی وسعت ہوتی اور یہ عذر نہ ہوتا تو ہم حضور کے ساتھ جاتے۔ تو اللہ نے ان کو وہ انعام دیا، حضور نے فرمایا ہمارے مدینہ میں رہتے ہوئے وہ لوگ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا، کسی گھاٹی اور کسی وادی سے ہم نہیں گزر رہے مگر وہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اس تمنا اور حسرت کی وجہ سے۔ علامہ سلیمان ندوی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، محبت تو اے دل بڑی چیز ہے، یہ کیا کم ہے جو اس کی حسرت ملے۔ اللہ کی محبت تو بہت بڑی چیز ہے، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، یہ بھی کم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حسرت دے دیں گے، میں اللہ والا ہو جاؤں، اللہ والا ہو جاؤں، مجھے اللہ کی محبت مل جائے، یہ کیا کم ہے جو اس کی حسرت ملے۔ تو بھائی تہجد کے تین درجات ہیں، اور اب یہ سیزن آ رہا ہے تہجد کا، راتیں بڑی ہو گئی ہیں، رات کو جلدی سو جائیں، اٹھ جائیں، انشاءاللہ آپ کو تہجد مل جائے گی، راتیں بڑی ہو گئی ہیں، اب یہ سیزن شروع ہو رہا ہے تہجد کا۔ بس آپ یہ سمجھ لیں جیسے وہ جو دکاندار ہوتے ہیں نا، وہ سیزن کی تیاری کرتے ہیں، بھائی سیزن آ رہا ہے، مال وال بھر لو جلدی سے، ملازموں کی تعداد بڑھا لو، یہ کرو وہ کرو تاکہ سیزن زیادہ سے زیادہ ہم کمائی کر سکیں۔ تو یہ ایک سیزن آ رہا ہے، راتیں بڑی ہو رہی ہیں، تھوڑا سا جلدی سونے کا اگر ہم نظم بنا لیں تو رات کو ہم اٹھ کر اللہ اللہ کریں، جو اللہ سے مانگنا وہ مانگیں، حل من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی، اعلان ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، کوئی ہے مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کروں، کوئی ہے رزق کا مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، کوئی دعا مانگنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، اعلان ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، اس کا ہم فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ وقت آ رہا ہے، تو تین درجات یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ رات کو جلدی سو جائیں اور جلدی اٹھ کر باقاعدہ وضو کر کے اور چند رکعتیں، کم سے کم چار رکعتیں پھر پڑھ ہی لیں، یا کچھ نہیں تو دو رکعتیں پڑھ لیں اور اللہ سے دعا مانگیں، کچھ تلاوت کر لیں، کچھ استغفار کر لیں، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اس سے کم درجہ یہ ہے کہ آپ تہجد میں اٹھ جائیں، الارم وغیرہ لگا دیں، تہجد میں اٹھ جائیں، اگر زیادہ مصروفیت ہے، نیند پوری نہیں ہو پاتی تو اٹھ کر بس بستر پہ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں اور کچھ استغفار کر لیں، کچھ دعائیں مانگ لیں، پھر لیٹ جائیں، سو جائیں، مت اٹھیں بھائی، تو آپ سو جائیں، آپ تہجد گزار ہو جائیں گے، یہ اسی عمل کرنے سے تہجد گزار ہو جائیں گے۔ کچھ دل ہی دل میں دعا مانگ لیں، کچھ استغفار کر لیں، دل ہی دل میں استغفار کر لیں، اگر منہ صاف نہیں ہے تو دل ہی دل میں استغفار کر لیں اور دعا مانگ لیں دل ہی دل میں، یا صاف منہ صاف ہے آپ کا تو آپ پڑھیے اس کو، تو استغفار پڑھ لیں، دعائیں مانگ لیں اور پھر سو جائیں، یہ ذرا کم درجہ ہے۔ اور اس سے نیچے کا درجہ یہ ہے کہ رات کو ہی آپ تہجد پڑھ کے سو جائیں، رات کو ہی تہجد عشاء کے بعد آپ تہجد پڑھ لیں اور دو رکعت پڑھ لیں، دو چار رکعت پڑھ لیں سونے سے پہلے اور سو جائیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں جاگنے والوں کی مشابہت اختیار کرنا چاہتا ہوں تو اس کا بھی بزرگوں نے طریقہ بتایا کہ تھوڑی دیر آپ بستر پہ لیٹ جائیں رات کو اور پھر اٹھ کے تہجد پڑھ لیں اور پھر سو جائیں، پھر دوبارہ لیٹ جائیں۔ تو یہ بستر چھوڑ کر اٹھنے والوں اور تہجد پڑھنے والوں سے مشابہت ہو گئی، رات کو آپ جائیں بستر پہ تھوڑی دیر چند سیکنڈ لیٹ کے اٹھ جائیں اور پھر آپ پڑھ لیں تہجد، پھر لیٹ جائیں، تو تو آپ بستر چھوڑ کے اٹھ کر تہجد پڑھنے والوں میں شامل ہو گئے. تو یہ تین درجات ہیں. جس پر آپ عمل کرنا چاہیں اس پر عمل کر لیں. کتنا آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, سب کر سکتے ہیں. مصروف سے مصروف آدمی بھی ہو تو وہ بھی کر سکتا ہے, اس کا بھی حل ہے کہ آپ الارم لگا دیں اٹھ جائیں, تھوڑی دیر استغفار کر کے پھر سو جائیں, کچھ دعائیں مانگ لیں پھر سو جائیں, پھر فجر کے وقت اٹھیں. تو بہت آسان ہے, دین بہت آسان ہے. اگر ہم عمل نہ کریں تو یہ ہماری کوتاہی ہے. پھر آج کل رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے ہمارا فجر کی نماز ہی خطرے میں پڑ جاتی ہے. فجر کے لیے بھی میں کچھ عرض کرتا ہوں. ایک تو یہی ہے کہ رات کو, میں نے جیسے بتایا کہ رات کو دیر سے سونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا فجر کی نماز پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور دیکھیں فجر کے لیے اٹھنے کی جتنی ترکیبیں ہیں وہ آپ ترکیبیں کر لیں, جب تک آپ رات کو جلدی نہیں سوئیں گے کوئی ترکیب کارآمد نہیں ہو سکتی. جب تک آپ رات کو جلدی نہیں سوئیں گے کوئی ترکیب بھی کام نہیں آئے گی. فرض کریں آپ نے الارم لگایا, الارم لگا کے آپ اس کو بند خود اپنے ہاتھوں سے کریں گے اور سوئیں گے, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں نے بند کیا ہے اور سویا ہوں, پتہ بھی نہیں ہوگا. اور کیا آپ نہیں ہے, بند کیا ہے اور پھر سوئے ہیں, آپ کہیں گے نہیں مجھے کیا پتا. وجہ اس کی کیا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ رات کو دیر سے سوئے, نیند کا غلبہ ایسا تھا کہ آپ نیند کے علاوہ کسی اور چیز پہ تیار ہی نہیں تھے. لہذا سب سے پہلے اصولی بات تو یہ سن لیں کہ جب تک آپ جلدی نہیں سوئیں گے آپ رات کو کوئی تدبیر فجر کی نماز کی آپ اختیار کر لیں وہ کارآمد نہیں ہو سکتی. پہلے تو یہ ہے, اصولی بات یہ ہے کہ رات کو جلدی سوئیں. اور اعلیٰ درجہ اس میں یہ ہے کہ عشاء کے فوراً بعد سو جائیں, اور جس کو ہم کہتے ہیں پاسنگ مارکس وہ یہ ہے کہ 11 بجے کے بعد نہ سوئیں. بس 11 بجے حد ہے. 11 بجے سے جتنا اوپر وقت ہو رہا ہے وہ آپ سمجھ لیں آپ کی فجر کی نماز اتنا ہی خطرے میں جا رہی ہے. 11 بجے بس یہ 11 بجنا خطرے کی گھنٹی ہے. اس اگر 11 بجے آپ بستر پر نہیں ہیں تو اس سے جتنا وقت اوپر ہو رہا ہے اتنا ہی آپ کی فجر کی نماز خطرے میں پڑ رہی ہے. تو یہ حد ہے. اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ عشاء کے فوراً بعد آپ سو جائیں. کھانا وہ آپ کھا لیں مغرب کے بعد کھا لیں, یا چند چنے وغیرہ کھا کے سو جائیں, بس ٹھیک ہے, اچھا ہے. رات کا کھانا کم کھائیں, یہ بھی فجر کے لیے اٹھنے میں بہت مفید ہے کہ رات کو کھانا بہت کم کھائیں, یہ صبح اٹھنے میں بہت مفید ہے. جلدی کھائیں اور کم کھائیں, اور پانی کم پئیں. حکما نے لکھا ہے کہ رات کو پانی پینے سے, جتنا آپ پانی زیادہ پئیں گے پانی پینے سے بلغم پیدا ہوتا ہے رات کو, کیونکہ آپ پانی تو پی رہے ہیں چل پھر نہیں رہے تو آپ کو تو سونا ہے لیٹنا ہے, تو وہ پانی جو بھرا ہوا ہے اس سے بلغم پیدا ہوتا ہے, اور جتنا زیادہ بلغم پیدا ہوتا ہے اس سے نیند زیادہ آتی ہے. تو یہ رات کو پانی پینا بھی بہت مضر ہے, اور خصوصاً یہ کہ پانی پینے کے بعد آپ چلنا پھرنے کا کوئی ارادہ نہیں, سونے کا ارادہ ہے آپ کا, تو اس سے بلغم بنتا ہے اور بلغم سے نیند آتی ہے. تو رات کو جلدی سوئیں, رات کا کھانا جلدی کھائیں اور کم کھائیں, اور پانی رات کو کم سے کم پئیں. دن میں جتنا پینا ہو پی لیں پانی کو, پینا بھی چاہیے, پانی زیادہ پینا چاہیے. کراچی کی آب و ہوا ایسی ہے کہ اس میں ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں پانی خوب پئیں, پانی زیادہ پینا چاہیے, لیکن رات کو سونے سے پہلے نہ پئیں. پھر الارم لگا دیں. الارم میں بھی ہم لوگ یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ بالکل اپنے سرانے رکھ کے سوتے ہیں, یہ ہمارا عمل غلط ہے. جب سرانے رکھ کے سوتے ہیں ہاتھ بڑھایا اور بند کر دیا اس کو, کم سے کم اتنی دور رکھ کے سوئیں الارم کو کہ آپ کو چل کے اس کو بند کرنے کے لیے چل کے جانا پڑے. جب چلیں گے نا تو ذرا نیند سے بیدار ہوں گے, نیند بھاگ جائے گی. اور یا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اس کو اپنائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سرانے پانی رکھ کر سوتے تھے. جا جیسے ہی اٹھتے تھے بس ہاتھ ڈالا اور اپنے چہرے پہ ڈال لیا پانی کو, تو اس سے نیند چلی جاتی تھی, بیدار ہو جاتے تھے. تو یا تو یہ کریں, لہذا یہ گھڑی کو ذرا دور رکھ کے سوئیں, اور احتیاطاً کہہ بھی دیں گے بھائی مجھے صبح کے لیے, کسی سے کہہ کر سوئیں گے صبح مجھے اٹھا دینا, یہ سنت بھی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرما رکھا تھا کہ تم مجھے آگے اٹھایا کرو, وہ اٹھانے آتے تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. اب آپ بتائیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی, آپ کی سنتیں ایسی ہیں کہ بالکل فطرت کے مطابق. آپ کو کیا ضرورت تھی حضرت بلال سے کہنے کی؟ نیند میں بھی انبیاء علیہ السلام کا قلب بیدار رہتا ہے, یہ تو ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا, اہل حق کا. تو لیکن آپ پھر بھی کہہ کر سوتے تھے, حضرت بلال کو پابند بنایا ہوا تھا وہ آتے تھے, تو مطلب اشارہ یہی ہے کہ اے میری امت کے لوگوں, تم بھی کسی سے کہہ کر سو گے بھائی ذرا ہمیں اٹھا دے. ہم رمضان میں کہتے ہیں یہی کہتے, سب موبائل پہ فون آ رہے ہیں, ہاں جی اٹھ گئے آپ سحری میں, سب کے فون آتے ہیں ایک دوسرے کے پاس, ہاں بھائی سحری ہو گئی, سحری کا وقت ہو گیا اٹھ جائیں. تو ایسے ہم فجر کا بھی نظم بنا لیں, کسی سے کہہ دیں, گھر میں کہہ دیں, اپنے کسی دوست سے کہہ دیں بھائی ذرا مجھے ایک کال کر لیا کرو, مجھے اٹھا دیا کرو. اس میں کیا حرج ہے؟ سینکڑوں کالیں ہم کر لیتے ہیں دن بھر میں, بیسوں کالیں پچاسیوں کالیں کسی کی ہو جاتی ہیں, تو ایک کال ایسی بھی صحیح. تو کسی سے کہہ کر سوئیں, اور الارم ذرا دور رکھیں تاکہ چل کر جانا پڑے. اور جیسے ہی بیدار ہوں, ایک سنت کا عمل ایک اور ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ملا کرتے تھے. میں نے عرض کیا نا کہ سنت کی جو زندگی ہے, جو اعمال ہیں وہ فطرت سے بہت قریب ہیں. آپ یہ جو ہے نا عمل کرنے سے نیند بھاگ جاتی ہے, آپ بس کسی نہ کسی طرح بتکلف جیسے ہی بیدار ہوں اپنے خوب چہرے پہ ہاتھ پھیر لیں, ایسے آپ کی نیند بھاگ جائے گی. اب آپ اٹھ جائیں, وضو کر لیں, تیاری کریں نماز کی یا تہجد کی یا فجر کی تیاری کر لیں. اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ جو سورہ کہف کی جو آخری آیات ہیں, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا, یہاں سے لے کے آخر تک یہ جو آیات ہیں یہ بہت مفید ہیں. ان آیات کو پڑھ کے آپ جس وقت اٹھنا چاہیں آپ کی آنکھ کھل جائے گی, وہ الگ بات ہے آپ اٹھیں نہ اٹھیں لیکن آنکھ کھل جائے گی آپ کی. یہ بڑی مجرب, آنکھ کھولنے میں بہت مجرب ہیں یہ مقررہ وقت پہ. تو آپ یہ کر لیں, ان آیات کو پڑھ کے سوئیں, سورہ کہف کی جو آخری آیات ہیں یہ پڑھ لیں. بہرحال یہ وہ اقدامات ہیں کہ ہم یہ, اور پھر رات کو جو سونے کے اعمال ہیں وہ ہم کر کے سوئیں, رات کو آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے, ہو سکے تو اپنے گھر میں پھونک مار دیں دم کر دیں, گھر والوں پہ دم کر دیں, یہ تو بہت ہی اچھا درجہ ہے. ورنہ کم از کم خود ہی آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں. رات کو جو سونے کی دعا ہے اللہم بسمک اموت واحیا, یہ پڑھ کے سوئیں. اور روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تھے رات کو, تو اپنے ہاتھوں کو ایسے جوڑتے تھے اور آخر کے تین قل پڑھتے تھے, سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس. پھر ان ہاتھوں کو کھول کر ان پر دم فرماتے تھے, پھونک مارتے تھے, اور جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچ سکتا تھا آپ وہاں لے جاتے تھے اور اپنے جسم پہ ملتے تھے. تین مرتبہ یہ عمل کرتے تھے. یہ عمل کرنے سے آدمی شیطان کی اثرات سے نکل جاتا ہے, شیطان کے اثرات سے وہ نکل جاتا ہے, کیونکہ یہ اور شیطان کے اثرات سے نکل کر اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. یہ قل اعوذ برب الفلق کیا ہے, قل اعوذ برب الناس کیا ہے, اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں, اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں, شیطان سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. تو ان صورتوں کے پڑھنے سے آدمی شیطان کی پناہ سے نکل کر, شیطان کے تسلط سے, اس کے اثرات سے نکل کے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. تو یہ عمل کر کے سوئیں گے انشاءاللہ بہت مفید رہے گا. تو یہ وہ اقدامات ہیں, کچھ کرنے کے لیے تو کچھ حاصل کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے. جن لوگوں کا کاروبار ہے منڈی میں, سبزی منڈی میں, وہ کب اٹھتے ہیں, کیا نظم انہوں نے بنا رکھا ہے, ذرا ان سے پوچھیں. تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہیں, وہ جاتے ہیں سبزی منڈی, اگر وہ نہ جائے ان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے. تو اب چونکہ وہ دنیا کا فائدہ ہے تو اس کے لیے سارا نظم بنا ہوا ہے, وہ اسی منہ اندھیرے اٹھ کر اور اسی سناٹے میں وہ جاتے ہیں, سبزی منڈی جاتے ہیں, وہاں کا اپنا کاروبار کرتے ہیں وہ, کیونکہ دنیا کا فائدہ ہے. تو آخرت کے فائدے کے لیے, آخرت کے فائدے کے لیے بھی اٹھنا چاہیے بھائی. جس کو آخرت کی فکر ہو, دنیا کی فکر ہے, وہ اٹھ جاتے ہیں, سارا نظم بنا ہوا ہے. اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی میری آنکھ نہیں کھلتی, اب کیسے آنکھ کھل رہی ہے. اچھا بھائی فرض کریں آپ کی فلائٹ ہے 5 بجے اور یہ کہا گیا ہے انٹرنیشنل فلائٹ ہے, کم سے کم 3 گھنٹے پہلے آپ ایئرپورٹ پہ آ جائیں. یہی شخص جو کہتا ہے نا میری فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی, میں کیا کروں فجر کے لیے, مولوی صاحب کچھ بتائیں, میں فجر کے لیے اٹھ نہیں پاتا. اب 5 بجے کی فلائٹ ہے اور کہتے ہیں 2 بجے پہنچنا ہے, ایئرپورٹ والوں نے کہا ہے 2 بجے پہنچ جائیں, تو یہ پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے؟ جلدی سے اٹھیں گے 2 بجے ہمیں, بلکہ رات کو ہی نہیں سوئیں گے یا رات کو بہت کم سوئیں گے, اٹھ کے فوراً پہنچ جائیں گے, وقت پہ پہنچیں گے تاکہ فلائٹ نہ ایسا نہ ہو فلائٹ مس ہو جائے. تو یہ جو اللہ تعالی کی طرف فلائٹ ہے اس کے لیے بھی تو اٹھنا چاہیے وقت پر. جو اس فلائٹ کے لیے آپ اٹھ گئے, یہ والی جو فلائٹ جو ہے اس کے لیے بھی تو اٹھنا چاہیے. بس فرق یہ ہے کہ اس کی فکر سوار کر لی تو ہو گیا, اس کی کوئی فکر نہیں ہے. یا فکر تو ہے لیکن اس کے لیے کوئی اقدامات ہی نہیں کیے, کچھ کیا نہیں, بس فکر ہے. بھئی کچھ کروں تو صحیح, کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا بھی تو پڑے گا. جیسے آپ کی فلائٹ 5 بجے ہے تو آپ کچھ کرتے تو ہیں, الارم لگائیں گے, کہیں گے بھائی کہیں ایسا نہ ہو فلائٹ مس ہو جائے, مجھے اٹھا دینا 1 بجے اٹھا دو تاکہ میں 1 گھنٹے میں تیار ہو کے 2 بجے بس پہنچنا ہے مجھے ایئرپورٹ. تو سب کر کے سوتے ہیں, اقدامات کر کے سوتے ہیں, سارے انتظام کر کے سوتے ہیں. خالی فکر سے تھوڑی ہوتا ہے, آپ خالی سوچنے سے تھوڑی ہوتا ہے. سوچنے سے روٹی کرنے سے پیٹ بھر جائے گا ہمارا, پھر جب تک ہم کھانا نہیں کھائیں گے, لقمے کو چبائیں گے نہیں, رکھیں گے نہیں, سارے اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے. خالی فکر کرنے سے بھائی روٹی ہو جائے, کھانا آ جائے, کچھ پیٹ بھر جائے, اس سے آپ بیٹھے رہے کچھ نہیں ہوگا. تو یہ ہیں وہ طریقے اور یہ اقدامات ہیں ان کے, یہ کرنے سے انشاءاللہ کچھ ہمیں فائدے حاصل ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو بے برکتی آ رہی ہے, یہ رات کو جو دیر سے سونا, صبح دیر سے اٹھنا, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا سے ہم محروم ہو رہے ہیں, اللہم بارک لی امتی فی بکوریا, اے اللہ صبح کے وقت میں میری امت کے لیے برکت رکھ دیجئے. امت برکت سے محروم ہو رہی ہے. اور ایک روایت میں فرمایا البرکت ما اکابرکم, برکت تمہارے بڑوں کے پاس ہے, جو دین کے اعتبار سے بڑے ہیں برکت ان کے پاس ہے. یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رئیس المفسرین ہیں یہ, انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس روایت کو سن کر امت تک پہنچایا. چھوٹی سی روایت ہے, البرکت ما اکابرکم, 3 الفاظ ہیں, برکت تمہارے اکابر کے پاس ہے, یعنی دین کے اعتبار سے جو بڑے ہیں اللہ والے ہیں ان کے پاس برکت ہے. برکت حاصل کرنا چاہتے ہو وہاں جاؤ ان کے پاس, ان سے جڑو. تو یہ برکت کی چیزیں ہیں, برکت تلاش کرنے سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب میں 5 اعمال پیش کرتا ہوں جو ہمارے حضرت والا پیش فرمایا کرتے تھے. نمبر 1, قرآن کی تجوید, آج اس کو رسم نہ سمجھیں, یہ اعمال بیان کر دیے بس آپ نے سن لیے. قرآن کی تجوید کا درست کرنا یہ پہلا عمل ہے, قرآن کی تجوید کو درست کریں. جس کی تجوید درست نہیں ہے اس بیان کو رسم نہ سمجھیں. تجوید درست نہیں ہے کسی قاری صاحب کے پاس جائیں اور درست کریں, کچھ خدمت بھی کریں. حضرت فرماتے تھے کچھ خدمت بھی ان کی کر دو اور اپنی تجوید درست کرواؤ. یہ تجوید درست کرنے سے پھر نماز درست ہوگی. جس آدمی کی تجوید درست نہیں ہے اس کی اتحیات بھی صحیح نہیں ہو سکتی. وہ اتحیات میں کیا ہے, یہی عربی کے الفاظ ہی تو ہیں. اگر اس کی تجوید درست نہیں ہے تو ہا کو ہا پڑھ رہا ہے، پا کو تا پڑھ رہا ہے، وا کو زا پڑھ رہا ہے، تو کیسے اس کی صحیح ہوگی اتحیات، کیسے درود شریف اس کا صحیح ہوا اور کیسے اس کا دعائے قنوت صحیح ہوئی؟ کچھ بھی صحیح نہیں ہے، نماز بھی صحیح نہیں. لہذا تجوید ضرور درست کریں بھائی، یہ بہت ضروری ہے. اور اس میں عمر کی بھی کوئی قید نہیں، کتنی کوئی عمر ہو جائے کوئی بات نہیں، عمر بڑی ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ بہت سے صحابہ نے بڑی عمر میں قرآن پڑھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سوچیں 40 سال کی عمر تھی ان کی، 40 سال کی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھی. جب حضور کو نبوت ملی ہے تو ان کی عمر 55 سال کی ہوئی. 55 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن پڑھا بڑھاپے میں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں، میری تو عمر گزر گئی، اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 38 سال کے تھے، انہوں نے 38 سال کی عمر میں قرآن پڑھا. حضرت علی بچے تھے، انہوں نے 55 میں قرآن پڑھا. تو کسی نے اپنی جوانی میں پڑھا، کسی نے بڑھاپے میں پڑھا، کسی نے 55 میں پڑھا، بس پڑھا تو صحیح نا. لہذا جس کی جیسی عمر ہو بس اس میں پڑھے، عمر کا کوئی وہ نہیں ہے. یہ اس شرم میں نہ رہے گئے ہماری تو عمر گزر گئی، عمر نہیں گزری، عمر کی کوئی قید تھوڑی ہے جو عمر گزر گئی. اور جو قیامت کے دن جو شرم آئے گی، جس شرم کا سامنا کرنا پڑے گا قرآن نہ پڑھنے کی صورت میں، قرآن درست نہ کرنے کی صورت میں، اس شرم سے ڈریں یا دنیا کی شرم سے نہ ڈریں. ہر دو ہی گئے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، یہ گلشن میں حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے خود سنا، انہوں نے سب مجمع میں سنایا، ہاں بھائی حکیم صاحب وہاں تشریف لائے تھے اور میں نے ان کا قرآن سنا تو بڑھیا نہیں تھا، بڑھیا نہیں تھا. حضرت کے الفاظ سے، ہندوستان کا لہجہ تھا حضرت کا، بڑھیا نہیں تھا قرآن. دیکھو انہوں نے کتنی، میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ آپ چاہیں تو قاری صاحب آپ کے کمرے میں آ کے آپ کو درست کروائیں گے. انہوں نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھا، انہوں نے کہا نہیں میں بچوں کے ساتھ وہاں بیٹھ کے وہیں کلاس میں بیٹھ کے درست کروں گا. اور شام کو حضرت کا بیان ہوتا تھا، وہ قاری صاحب جو استاد تھے وہ بیان میں بیٹھتے تھے حضرت کے، اور صبح کو حضرت ان کے کلاس میں بیٹھ کر اپنے قرآن درست کرتے تھے. یہ منظر تھا ہردوئی میں 40 دن تک. تو یہ ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے تو نہیں سوچا، ان کو شرم نہیں آئی؟ شرم کو ہاتھ میں ملائے بھائی. تو اور جن چیزوں میں شرم آنی چاہیے، اصل جو شرم ہے وہ یہ ہے، فَإِنَّ حَقِيقَةَ الْحَيَاءِ أَنَّ مَوْلَاكَ لَا يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ. اصل تو حقیقت یہ ہے شرم کی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس حالت میں نہ دیکھے جس حالت میں اس نے دیکھنے سے منع فرمایا، یعنی گناہ کی حالت. وہاں تو شرم نہیں آتی اور یہاں شرم آتی ہے. یہاں شیطان شرم دلاتا ہے کہ وہ یہ ہو جائے گا، دیکھو وہ دیکھ لے گا تو کیا کہے گا، اتنی بڑی عمر میں پڑھ رہا تمہیں شرم نہیں آتی. مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی ان کا یہ بیعت ہونے کے لیے آئے حکیم الامت سے. حضرت کے یہاں بڑے سخت قوانین تھے، بہت اصول کے پابند تھے. تو قاری امین صاحب نے ان کا قرآن سنا اور چپکے سے جا کے حضرت کو بتایا، حضرت قرآن درست نہیں ہے، تجوید درست نہیں ہے. انہوں نے بھی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے تھانہ بھون میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے قرآن درست کیا ہے. مفتی اعظم پاکستان جو بعد میں مفتی اعظم بنے اپنے وقت کے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے قرآن درست کیا ہے. نہ لو نام الفت جو خودداریاں ہیں، بڑی ذلتیں ہیں، بڑی خواریاں ہیں. جو آسان سمجھو تو ہے عشق آسان، جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں. ہم نے دشوار کر لیا تو دشواریاں ہیں، جنہوں نے آسان سمجھ لیا آسانیاں ہیں ان کے لیے. مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو خود حضرت نے حکم فرمایا کہ آپ کی تجوید درست نہیں ہے، لہذا آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بیٹھیں، بچوں کے ساتھ بیٹھیں. آپ حکیم الامت نے فرمایا 4 چیزیں کریں گے تب بیعت کروں گا، ایسے نہیں کروں گا. نمبر 1، آپ نے دورہ غیر مقلدین سے پڑھا ہے، جائیں مقلدین سے جا کے پڑھ کے آئیے دورہ. انہوں نے پڑھ لیا. یہ پھر فرمایا 40 خط لکھنے پڑیں گے، اصلاحی خط، چاہے ایک دفعہ لکھیں چاہے مختلف اوقات میں لکھیں، بہرحال 40 خط لکھنے پڑیں گے. نمبر 3، آپ پنجاب کے رہنے والے ہیں، وہاں بیویوں کو پٹائی لگاتے ہیں, آپ اپنی بیوی سے ہی لکھوا کر لائیں کہ آپ نے ان کو اچھی طرح رکھا ہوا ہے. تین شرطیں, چوتھی یہ کہ بچوں کے ساتھ آپ کی تجوید درست نہیں ہے, بچوں کے ساتھ بیٹھ کے قرآن درست کرنا پڑے گا. یہ چار کڑی شرطیں حکیم الامت نے عائد کی. اور چونکہ چوٹ دل پہ لگ چکی تھی, جب آدمی کو اپنی اصلاح کرانی ہو, اس کی نظر آخرت پر ہو کہ اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا جب تک اللہ کا بن کے نہ گیا, ان کے دل پہ چوٹ لگ چکی تھی. حالانکہ بہت بڑے مفتی تھے, جامع المعقول والمنقول تھے, انہوں نے سب اس چیز کو نہیں دیکھا کہ میرے تو سینکڑوں شاگرد ہیں, میں چاہوں تو اب جا مدرسے میں بیٹھ جاؤں, مجھے کیا ضرورت ہے ان کے ناز اٹھانے کی اور ان کی اتنی کڑی شرطیں برداشت کرنے کی. لیکن چونکہ اصلاح تو فرض عین ہے, بہرحال وہ تو دل پہ چوٹ لگ چکی تھی, لہذا انہوں نے چاروں شرطیں پوری کی. جا کے مقلدین سے دوہرا پڑا اور تجوید بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنا قرآن درست کیا. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ, اتنے بڑے مفتی نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے قرآن درست کیا, اور بیوی سے بھی لکھوا کے لا کر دیا حکیم الامت کو, انہوں نے بھی لکھ کر دے دیا. اور 40 خط ایک ہی نشست میں بیٹھ کے لکھے, ایک ہی دفعہ میں 40 خط لکھے. تو اب جب یہ چاروں شرطیں پوری ہو گئیں, حکیم الامت نے بیعت فرما لیا. اس قدر یہ مخلص تھے کہ اس مقام پر پہنچے ہیں, اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ میں آپ سے کیا بتاؤں. انہوں نے وہ سلوک کی منازل طے کی ہیں کہ آخری عمر میں ان کی ٹانگ کاٹی گئی, تو فرمایا میں اینستیزیا نہیں لوں گا, مجھے بیہوش نہ کیا جائے, اینستیزیا مجھے نہ دیا جائے, بیہوش نہ کیا جائے. ڈاکٹروں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے, ایسا ہوتا ہے کبھی میڈیکل لائن میں؟ انہوں نے کہا آپ اپنا کام کریں, میں اپنا کام کروں گا, اور دیکھ لیجئے گا صحیح ہے, بالکل سب صحیح رہے گا, میں ذکر الہی میں مشغول رہوں گا, آپ اپنا کام کریں. ران کی ہڈی کہتے ہیں, سب سے بڑی ہڈی ہے یہ جسم کی, موٹی ہڈی اور بڑی ہڈی ہے, لمبی, یہ کاٹنی تھی, ران کاٹی گئی, ٹانگ کاٹی گئی, کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی تغیر نہیں آیا, سب کچھ ہوتا رہا. مفتی محمد حسن صاحب ذکر الہی میں مشغول رہے اور ڈاکٹروں نے اپنا کام کر لیا. اس کے بعد ڈاکٹروں کا پورا پینل حضرت سے بیعت ہو گیا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. سارے ڈاکٹر, ہاسپٹل کے دوسرے ڈاکٹر بھی رہے, حیران رہ گئے کہ یہ ایسا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہاں بھائی, ایسے بغیر بے ہوشی کے انہوں نے, ان کے چہرے پہ کوئی تغیر نہیں, کوئی چیخ نہیں ماری, انہوں نے ذکر الہی میں مشغول رہے, ہم اپنا کام کرتے رہے, اس مقام پہ پہنچے, چاروں شرطیں پوری کی اور شیخ سے بس جڑ گئے اور جو انہوں نے کہا کرتے چلے گئے. اللہ نے بنا دیا. مفتی محمد حسن صاحب, مفتی محمود حسن گنگوئی رحمت اللہ علیہ, ان کا بھی یہی آنکھ کا آپریشن ہوا, انہوں نے کہا بھائی میں اینستھیزیا نہیں لوں گا, آپ اپنا کام کریں. ڈاکٹروں نے اپنا کام کیا, یہ جو اشعار ہوئے میں نے تمہیں دیکھا ہے, برکھا کی پھواروں میں, پودوں کی قطاروں میں, کوئل کی پکاروں میں, میں نے تمہیں دیکھا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ مراد ہے, یہ اشعار اسی وقت ہوئے آنکھ کے آپریشن کے دوران. میں نے ساؤتھ افریقہ والوں سے کہا بھائی مجھے تو یہ اشعار بھجوا دو, انہوں نے کہا ابھی تو کاپی نہیں ہے, ہم کاپی کر کے بھجوا دیں گے. انہوں نے بعد میں اپنا وعدہ پورا کیا, میں تو بھول گیا تھا, انہوں نے یہاں پاکستان مجھے بھجوایا وہ اشعار, تو میں نے پڑھے بھی تھے کئی موقع پہ, پڑھے تھے وہ اشعار. تو یہ وہ اشعار ہیں جو آنکھ کے آپریشن کے دوران ہوئے, بہت سخت آپریشن تھا. حضرت نے فرمایا نہیں میں بیہوش نہیں ہوں گا, اب میں ذکر الہی میں مشغول رہوں گا, آپ اپنا کام کریں. یہ ہمارے اکابر تھے. تو بس بھائی, ہم اپنے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ, ان سے بڑھ کے تو نہیں ہے. ہماری کیا حیثیت ہے؟ جب ان حضرات نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے قرآن درست کیا ہے تو ہم کیوں نہ کریں. جس کو فکر لگ جاتی ہے وہ پھر یہ چیزیں تھوڑی دیکھتا ہے. لہذا خدا کے واسطے بھائی, اپنے اوپر رحم کھائیں, ورنہ بہت بڑی سزا بھگتنی پڑے گی قیامت کے دن سب کے سامنے. یوم یقوم الناس لرب العالمین, سب پوری انسانیت کے سامنے شرم اٹھانی پڑے گی. لہذا قرآن یہیں درست کر لیں, بس کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے اور اپنا قرآن سنائے کہ بھائی میری کوئی غلطی ہو تو مجھے بتائیں, اس کو درست کریں. اور دوسرا یہ کہ چہرہ سنت کے مطابق بنا لیں, مونچھیں سنت کے مطابق رکھیں، بالکل صاف کر دیں، یا اوپر کا جو کنارہ ہے وہ اس سے اوپر اوپر بال رہیں، اور داڑھی تینوں طرف سے تین طرف سے ایک مٹھی رکھے جائیں. بھائی یہ میوزک ہے بھائی، اس کو تبدیل کریں. یہ کس کا موبائل ہے؟ میوزک ہے، تبدیل کریں اس کو. یہ بھی گناہ ہے، اور مسجد میں تو اس گناہ کی اور زیادہ ہے، وہ بڑھ گئی قباحت. اس وقت آپ مسجد میں ہیں، اس کو تبدیل کریں، کوئی ایسی چیز لگائیں جو میوزک کے زمرے میں نہ آتی ہو. یہ بھی ایک بہت بڑی وبا پھیل رہی ہے، میوزک چل رہی ہے، گانوں کی میوزک چل رہی ہے، وہ ٹون لگائی ہوئی ہے اور وہ مسجد میں بجا رہے ہیں. تو یہ علامات قیامت میں سے ہے. تو یہ دو عمل ہو گئے. تیسرا عمل کہ دو حالتوں میں، چلنے کی حالت میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں، ٹخنوں سے اوپر ہمارا پاجامہ یا شلوار وغیرہ ٹخنوں سے اوپر ہے. یہ مردوں کے لیے ہے، اور وہ بھی دو حالتوں میں، چلنے کی حالت میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں، دو حالتوں میں ہے اور مردوں کے لیے ہے بس. اور وہ بھی اس لباس کے لیے ہے جو اوپر سے نیچے آ رہا ہو، جو نیچے سے اوپر جا رہا ہو، جیسے جرابے ہیں، موزے ہیں، خفین ہیں، چمڑے کے موزے وغیرہ، ان کے لیے حکم نہیں ہے، ان کے لیے حکم نہیں ہے. بس اس میں پہن لیا آپ نے تو اس میں ٹخنے ڈھک جاتے ہیں، لیکن گناہ نہیں ہے. جو اوپر سے نیچے جا رہا ہو اس لباس سے نہ ڈھاکیں. تو آپ نے موزے اگر پہن لیے تب بھی شلوار آپ کی ٹخنوں سے اوپر ہے تو آپ کا واجب ادا ہو گیا. اور مستورات اور خواتین کے لیے ٹخنوں کا ڈھانکنا واجب ہے. تو آج کل الٹا چل رہا ہے، وہ مرد تو ٹخنے ڈھانک رہے ہیں اور ان کی شلواریں ایسی آ گئی ہیں کہ وہ اس سے پنڈلیاں ان کی نظر آتی ہیں، اوپر تک اٹھی ہوئی ان کی وہ پنڈلیاں اور ٹخنے نظر آتے ہیں. ان کا فیشن ایسا چل رہا ہے، تو الٹا ہو گیا، الٹی گنگا بہ رہی ہے. تو وہ مرد تو ٹخنے چھپا رہے ہیں اور عورتیں ٹخنے ظاہر کر رہی ہیں. الامان الحفیظ. اور یہ جو خواتین ہیں یہ بھی داڑھی کا ثواب لے سکتی ہیں. حضرت فرماتے تھے داڑھی کا ثواب خواتین بھی لے سکتی ہیں. اپنے محرم رشتہ داروں کو، شوہر کو، بیٹے کو، بھائی کو اور باپ کو، یہ محرم ہے، ان محرم رشتہ داروں کو آپ داڑھی رکھوا دیں. ان سے کہیں بھائی آپ داڑھی رکھو، داڑھی رکھنا واجب ہے. چاروں اماموں کے نزدیک ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، اس سے کم پہنچنے سے پہلے کترانا یا ونڈانا حرام ہے. تو آپ داڑھی رکھ لیں، تو پیار محبت سے، نرمی سے ان کو کہہ کے داڑھی رکھوا دیں. تو عورتیں داڑھی نہیں رکھ سکتی، لیکن ان کو داڑھیوں کا ثواب مل جائے گا، بہت ساری داڑھیوں کا ثواب مل جائے گا. جتنے رشتہ دار محرم ہیں ان کو وہ کہہ کر داڑھی رکھوا دیں ان کی، تو اس طرح داڑھی کا ثواب مل جائے گا. اور چوتھا اور پانچواں عمل یہ ہے کہ اپنی نظر کی بھی حفاظت کریں. نظر یہ شیطان کے عام تیروں میں سے تیر نہیں ہے. ان نظر سہم من سہام ابلیس مسموم. شیطان کا زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے تیر ہے، زہر آلود تیروں میں سے تیر ہے یہ. لہذا وہ زہر میں بجھا ہوا جو تیر ہو اس سے آدمی جلدی مر جاتا ہے. وہ چونکہ وہ تیر چبھے گا اور وہ زہر جو اس پہ لگا ہوا ہے خون میں شامل ہو جائے گا اور وہ جلدی مر جائے گا آدمی. تو بد نظری میں مراد یہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، کہ چونکہ یہ زہر میں بجھا ہوا تیر ہے اس لیے جو اس میں مبتلا ہوا اس کی روحانی موت بہت جلدی واقع ہو جائے گی. جھوٹ بولنے سے اور غیبت سے اتنی جلدی روحانی موت نہیں آتی جتنی بد نظری سے آئے گی. یہ مراد ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، کہ زہر میں بجھا ہوا تیر ہے، یہ عام تیر نہیں ہے، اس کو عام تیر مت سمجھنا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے دنیا کے خطرناک زہر بھی ہو، کیا ہے وہ، پوٹاشیم سائنائڈ. کہتے ہیں پوٹاشیم سائنائڈ دنیا کا خطرناک ترین زہر ہے. یہ اگر سامنے شیشی میں رکھا ہوا ہو اور آپ ایک گھنٹے اس کو دیکھتے رہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، جب تک اس کو نکلیں گے نہیں، کھائیں گے نہیں، زبان پہ نہیں رکھیں گے. لیکن ان بے پردہ حسینوں کے اندر جو زہر ہے نا، یہ دیکھنے سے ہی اپنا اثر دکھا دے گا. حضرت فرماتے تھے ان کے اندر جو زہر ہے وہ تو دیکھنے سے ہی اپنا اثر دکھا دے گا، صرف دیکھنے سے وہ اپنا اثر دکھا دے گا. یہ ایسا زہر ہے، اتنا خطرناک زہر ہے. یہ سانپ جب تک ڈسے گا نہیں اس کا زہر نقصان نہیں پہنچا سکتا، جب تک سامنے ڈسا نہیں. لیکن ان ہنسی یہ ڈستی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کا زہر نقصان پہنچا دیتا ہے. تو سانپ سے زیادہ خطرناک ہوئے نا، سانپ سے ہم کتنا ڈرتے ہیں، کم سے کم اتنا تو ڈریں اور نظروں کی حفاظت کریں، بہت آسان ہے نظر کی حفاظت کریں، نظر نیچی کر لیں، جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے، کتنا اچھا ہے، حضرت والا کا شعر ہے، بالکل سادہ شعر اور بہت آسان علاج. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ ہم اپنے دل کی حفاظت کریں، دل کی حفاظت کریں. کیوں بھائی، آپ اگر نماز پڑھنے آ رہے ہوں اور راستے میں کتا بھونک رہا ہو تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھائی بڑی پریشانی ہو رہی ہے، کیا ہوا بھی، کیا پریشانی، کیوں رک گئے، بھائی یہ کتا بھونک رہا ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا، کیوں کتنے بیوقوف آدمی ہو، کتا بھونک رہا ہے تو کیا ہو گیا، آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، جائیں نماز پڑھنے، آپ کھڑے ہو کے پریشان ہو رہے ہیں، یار بہت پریشانی ہو رہی ہے، بھائی کیا پریشانی، کہ بھائی میں نماز پڑھنے نہیں جا پا رہا، کیوں نہیں جاؤ نماز پڑھنے جا پا رہا، یہ کتا بھونک رہا ہے اس کو سن رہا ہوں. تو جس طرح یہ آدمی بیوقوف ہے، اسی طرح ہم لوگ بھی بیوقوف ہیں کہ ہم شیطان کے وسوسوں پر کان دھرتے ہیں. بھائی وہ اپنا کتا ہے، وہ بھونک رہا ہے، ہم اپنی نماز پڑھیں، وہ کتا بھونک رہا ہے، ہم اپنے اعمال کریں، ہمیں کیا ضرورت ہے، جیسے ہم بازار سودا لینے جاتے ہیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں، اپنے کاموں پر جاتے ہیں اور کتا بھونک رہا ہو، آواز آتی ہے اس کی کانوں میں ہمارے، لیکن ہم اس پہ یہ نہیں کرتے کہ اوہو بھائی بڑی پریشانی ہو رہی ہے، کیا ہو گیا بھائی، کیوں بھائی یہ کتا بھونک رہا ہے، اس لیے میں یہاں کھڑا ہو گیا، میرا راستہ نہیں ہو طے پا رہا. بھائی راستہ تو آپ خود نہیں طے کر رہے، اس نے تو نہیں روکا آپ کو. تو بالکل ایسے ہی جیسے ہم دنیا میں اپنے کام کاج پہ نکلتے ہیں اور کتا بھونک رہا ہو تو آواز آتی ہے، لیکن ہم اس کے بھونکنے پر کوئی کان نہیں دھرتے اور اس کو بیوقوف ہی سمجھتے ہیں کہ کھڑے ہو کے اس کی وجہ سے پریشان ہو کے کھڑے ہو جائیں. بالکل اسی طرح شیطان کتا ہے، یہ بھونک رہا ہے، آپ بھونکنے دیجیے، اپنا کام کریں، آپ اپنی نماز پڑھیں، آپ اپنا روزہ رکھیں. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اس کے بھونکنے کا کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. مثال ایسی ہے جیسے آپ روزے سے ہیں، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، فریج میں سب کچھ شربت رکھا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، فروٹ رکھے ہوئے ہیں، چاٹ رکھی ہوئی ہے، آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ بھائی بہت شدید بھوک لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، گرمی بھی ہے، جاؤں میں پانی پی لوں، لیکن آپ نے پانی نہیں پیا روزے کی وجہ سے، تو کیا آپ کا روزہ ٹوٹ گیا اس سے، یہ خیال آنے سے روزہ ٹوٹ گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ اجر ملا. اجر اس وجہ سے ملا کہ آپ کے دل میں خیال آیا بھائی پانی پی لو، آپ نے نہیں پیا کہ اللہ ناراض ہوں گے، روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اس مجاہدے پر آپ کو نورانیت ملی، ثواب ملا، اور زیادہ ثواب مل گیا. تو ان وسوسوں سے اور زیادہ ثواب ملتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم دھیان نہ دیں، ان پر عمل نہ کریں. جیسے روزہ نہیں ٹوٹتا ایسے ہمارا تقویٰ بھی نہیں ٹوٹے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ نماز خراب ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. کتا بھونک رہا ہے تو ہم توجہ نہیں دیتے جس طرح، ہم اپنے کام میں جہاں جا رہے ہیں وہاں جاتے رہتے ہیں، اپنا راستہ طے کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اپنے کام میں لگے رہے ہیں. اس کے بھونکنے پر کوئی توجہ نہ دیں، اور جتنا آپ نے توجہ دینی شروع کی اتنا ہی آپ کو پریشان کرے گا. بس یہ آپ اس کے جال میں آ گئے، شکنجے میں آ گئے، یہ نہ کریں. لہذا بس دل کی اپنے حفاظت کریں اور دل میں گندے خیالات نہ بکائیں اپنے. یہ وہی ہے شیطان، گندے خیالات وہ ڈال رہے ہیں، آپ اپنا کام کریں، اس کے بھونکنے پر کوئی توجہ نہ دیں، بس اپنے کام میں لگے رہیں، کسی کام میں دلچسپ جائز کام میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں. کرنے کے کام بہت ہیں، نہ کرنے کے کم ہیں، کرنے کے بہت سارے کام ہیں، تو ان میں لگ جائیں، کسی میں بھی کسی کام میں لگ جائیں، اپنے آپ کو مشغول کر لیں. اللہ تعالیٰ بس یہ پانچ اعمال ہیں، ان پر ان کی مداومت اور پابندی کرنے سے اللہ تعالیٰ صاحب نسبت بنا دیں گے، مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی دوستی، اپنا تعلق نصیب فرما دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو صحت عطا فرمائے. ہمارے قاری صاحب جن سے ہم نے حفظ کیا ہے وہ بھی بہت سخت بیمار ہیں، ان کو دل کا دورہ پڑا ہے. قاری صاحب کے صاحبزادے بھی بیمار ہیں، دعا فرمائیے، اور جتنے لوگ بیمار ہیں سب کے لیے دعا فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ عنا سیدنا محمد ما هو آلو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اے اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو نیک اعمال کے لیے صحت عافیت تندرستی نصیب فرما دیجئے. قاری صاحب کے صاحبزادے کو صحت عطا فرما دیجئے. ہمارے قاری اقبال صاحب بیمار ہیں, اللہ ان کو صحت عافیت تندرستی نصیب فرما دیجئے. اور جتنے ہمارے اساتذہ بیمار ہیں سب کو نیک اعمال کے لیے صحت عافیت تندرستی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہر قسم کی بیماری سے, جسمانی ہو یا روحانی ہو, اے اللہ ہر قسم کی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے. خوب خوب اپنی اطاعت کے لیے خوب خوب صحت توانائی تندرستی ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.